الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتان من أمتي أعرضهم الله من النار أصابتان أصابتان لغزوة الهند وأصابتان تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء فإن أرجع فأنا أبو هريرة المحرر رضي الله تعالى. نسائي شريف صفحة 63 جلد 2 كتاب الجهاد باب غزوة الهند. نسائي شريف میں کتاب الجہاد میں غزوة الهند کا باب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا. اس سے میں نے یہ دو احادیث مبارک نقل کی. ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ کریم آگ سے اور دوزخ سے قطعی محفوظ رکھے گا. ایک روایت میں ہے کہ بلا حساب جنت داخل ہوں گی. وہ دو جماعتیں کون سی ہوں گی؟ فرمایا ایک وہ ہوگی جو غزوۃ الہند میں شرکت کرے گی اور جہاد میں حصہ لے گی، اور دوسری وہ ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی رفاقت میں، ان کے نزول کے بعد ان کی رفاقت میں جہاد میں حصہ لے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غزوۃ الہند کا وعدہ فرمایا کہ یہ یقیناً ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ وعدہ فرمایا، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہند کا لفظ استعمال فرمایا. الہند بڑے صغیر پہ استعمال ہوتا ہے، وہ کشمیر یا پاکستان یا بھارت یا یہ جو تقسیم ہے اس کے علاوہ پورا جو بڑے صغیر ہے اس پہ الہند کا اطلاق ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے زمانے میں ہو، میں ان ادرکت ہوں، اگر میں وہ وقت پاؤں تو اپنا مال بھی اس میں لگا دوں، اپنی جان بھی اس میں لگا دوں، اور اگر مارا جاؤں فنقتل مارا جاؤں تو افضل الشہداء کہلاؤں گا، اور اگر بچ جاؤں تو لوگ کہیں گے کہ یہ ابو ہریرہ ہے جو دوزخ سے آزاد ہے، جسے دوزخ سے آزادی کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ بات میں نے غالباً بہت پہلے عرض کی تھی، غالباً 90 کی دہائی کے شروع میں یہ بات ہوئی تھی. تو اس وقت تو لوگ حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اب شاید صورتحال دن بدن واضح ہوتی جا رہی ہے، اب شاید عام آدمی کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ٹکراؤ ہوگا. کب ہوگا وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اس سے جتنے بھی ہم بچتے رہیں گے یہ ہوگا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور یہ ہوگا. اور اس میں دو باتیں جو ہیں وہ بہت عجیب ہیں. ایک بات یہ ہے کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ اور حق کی حمایت میں اور باطل کے مخالف جہاد کی نیت سے خلوص کے ساتھ حصہ لے گا، اللہ کریم اسے دوزخ سے بری قرار دیتے ہیں، اور شہید ہو جائے تو افضل ترین شہیدوں میں ہوگا، بچ گیا تو بھی دوزخ سے آزادی کا پروانہ اسے مل گیا. دوسری اس میں جو بہت خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ گمسان ہوگا لیکن فتح اسلام کو ہوگی، مسلمانوں کو ہوگی. اور یہ پاکستان چھوٹی سی ریاست نہیں رہے گی، یہ سارا الہند اسلامی ریاست بنے گا انشاءاللہ. اور ایک دفعہ پھر یہاں سے آیا اسلام کی صورت پیدا ہوگی اور روئے زمین پر پھر حق کا بول بالا ہوگا. اب یہ کون لوگ ہوں گے، کون سی قیادت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ حق کی حمایت کے لیے اہل حق کی اٹھتے ہیں. جن لوگوں کا اپنا کردار حق کے مطابق نہ ہو وہ حق کی حمایت نہیں کیا کرتے، اور نہ ان سے اللہ کریم یہ خدمت لیا کرتے ہیں. یہ اہل حق کی ہوتے ہیں جو حق کی حمایت میں جان بھی دیتے ہیں اور مال بھی دیتے ہیں، ایثار بھی کرتے ہیں. اب اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ وہ گنتی میں کتنے ہیں، افرادی گنتی، افرادی قوت ہماری نگاہوں میں تو شاید بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اللہ کریم کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہے. حق پر اگر کوئی ایک بندہ بھی ہو اور وہ حق پر ہو تو بے شمار لوگ جو باطل پہ ہوتے ہیں ان کے مقابل وہ بھاری ہوتا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی افرادی قوت تھی، کون سی مالی قوت تھی، کون سے اسلحے کے ذخائر تھے؟ سوائے تائید واری کے کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر چند قدام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہرائے عرب سے اٹھے اور دین حق کا غلبہ روئے زمین پر ہوا. اللہ کریم جسے توفیق دیتا گیا وہ اس میں شامل ہوتا گیا. اور یہ پھر سے ہوگا انشاءاللہ العزیز. دیکھتا رہتا ہوں میں نے بہت سے کالموں میں، بہت سے علماء کی تاریخوں میں، اخبارات میں دیکھا بڑی جلدی ہے، بلکہ بعض علماء نے تو کہا امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ظہور مہدی ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کو انتظار ہے کہ ظہور مہدی ہوگا، امام مہدی آئیں گے تو حالات درست ہوں گے. ابھی یہ وقت نہیں آیا، ابھی ایک بار کا جو تجدید ہے یہ غزوہ الہند سے ہوگی انشاءاللہ اللہ عزیز. ابھی اللہ کے ایسے بندے باقی ہیں روئے زمین پہ جو اسلامی انقلاب کا سبب بنیں گے. دنیاوی اور معروضی حالات میں دیکھیں تو اس وقت روئے زمین پر امریکہ کا غلغلہ ہے، اور دنیا کے ممالک بھی، حکومتیں بھی اور لوگ بھی امریکہ کی طاقت سے پریشان ہیں. اور ایک عجیب سا لفظ ایجاد کر لیا ہے انہوں نے کہ یہ امریکہ واحد سپر پاور ہے. یہ اس دور کی ایجاد ہے یہ لفظ، ورنہ زمین پہ ایسے لوگ بھی رہے جنہوں نے خدائی دعوے کیے اور ان کے پاس بڑی فوج، بڑی طاقت، بڑی سلطنتیں تھیں، انہیں سپر پاور کسی نے نہیں کہا. اور اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ فرعون جیسی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی لشکر نہیں دیا. فرمایا آپ جائیں اس سے بات کریں، اور رحمت الہی اتنی وسیع ہے کہ اگر وہ بھی توبہ کر لے تو میں اسے قبول کر لوں، لیکن اگر توبہ نہیں کرے گا تو کسی لشکر کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس سے نبٹ لے گا. اور پھر بڑی مدتوں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ رہا، جادوگر بلائے گئے، یہ ہوا وہ، لیکن نتیجتاً ایک جھٹکے میں فرعون، اس کی فوج، اس کے لو لشکر، اس کی ساری طاقت غرق ہو گئی، اور اس کے محلات اور اس کے باغات اور اس کے شہر اور اس کی سلطنت اور اس کی حکومت اور اس کے خزانے بنی اسرائیل کے لیے خالی ہو گئے. تو اس کی بارگاہ میں وہ قادر مطلق ہے، سپر پاور صرف اللہ ہے. انسان سارے انسان ہی ہیں، اور وسائل کسی کے پاس کتنے بھی ہوں، دنیا عالم اسباب ہے، اس میں وسائل ہونے چاہیے، لیکن وسائل میں نتائج اللہ کریم خود پیدا فرماتا ہے. باطل کی حمایت میں اگر زیادہ وسائل بھی جمع ہو جائیں، اہل حق کے پاس تھوڑے ہوں تو تھوڑے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کم اثر کرتے ہیں. کہنے کو تو بھارت بھی بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت ساری ایجنسیز ہیں، انہوں نے پاکستان کو بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. روز کہیں نہ کہیں دھماکے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، افغانستان میں بے شمار مداخلت ہے ہندوستان کی. لیکن آٹھ دس لڑکے اگر بمبئی میں داخل ہو گئے تو چار دن ساری ایجنسیاں زور لگاتی رہیں گی، فوج بھی، پولیس بھی، خفیہ ایجنسیاں بھی، انٹیلیجنس بھی. تو چار دن دس لڑکوں نے انہیں انگیج رکھا ہے تو کیا طاقت کا فائدہ ہوا؟ سینکڑوں لوگ مارے گئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، اور پھر اگر وہ اتنا چار دن کا اسلحہ، امونیشن، راشن، یہ سارا کچھ وہ اندر انہوں نے جمع کر لیا، اور ایجنسیوں کو کانوں کان خبر ہو گئی کیا کر رہی ہیں ایجنسی. آخر اگر وہ چار دن رات دن فائرنگ کرتے رہے ہیں تو ایک ایک گن کے ساتھ کتنا امونیشن چاہیے کہ وہ چار دن شب و روز چلتی رہے؟ تو ہوٹل میں تو امونیشن نہیں بن رہا تھا، یہ ظاہر ہے کہ وہ لے کے ہی گئے ہوں گے، اور انہیں کسی نے ایک کیلے میں اسلحے کا ٹرک تو نہیں لے جانے دیا گیا ہوگا، جمع کرتے رہے ہوں گے. تو کیا کرتی رہی وہ ایجنسیاں، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فوج. جی وہ سمندر سے آگے، تو سمندر سے آگے تو ہندوستان کی نیوی کیا کرتی رہی کہ سمندر کے راستے داخل ہوتے رہے اور اسے پتہ تک نہیں. تو قدرت کے جو کام ہوتے ہیں وہ ان اسباب و وسائل سے بالا تر ہوتے ہیں. دیکھا صرف یہ جاتا ہے کہ کس بندے کی کیا نیت، کیا ارادہ، کتنا خلوص ہے اس کا دین کے ساتھ. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یقیناً ہوگا، ہر حال میں ہوگا. اس ایونٹ پہ نہیں ہوگی تو کوئی اور ایونٹ آ جائے گا، اس پہ ٹل جائے گی تو کوئی اور سبب بن جائے گا، لیکن حالات اور جو روزمرہ کے واقعات ہیں وہ ہمیں دن بدن غزوۃ الہند کے قریب کر رہے ہیں. لوگوں کے قول کے مطابق جو سپر پاور ہے امریکہ، امریکہ کی سپر میسی بھی اب ٹوٹنے کو ہے. اب میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ غزوہ الہند سے پہلے امریکہ تقسیم ہو جائے گا. امریکہ میں اب وہ سکت نہیں رہی جس کے بل بوتے پہ لوگ اسے سپر پاور کہتے ہیں. کھانے کو نہیں مل رہا, روزگار ختم ہو رہے ہیں, معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے, بے شمار دنیا پہ اس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں. تو عراق کا کیا بگڑا, عراقی تو پہلے سے زیادہ طاقت سے دفاع کر رہے ہیں. کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنے مارے گئے, کتنے تباہ والے ہو گئے, کتنے شہر اجڑ گئے, لیکن ان کی مزاحمت میں کمی تو نہیں آئی. افغانستان کا کیا بگڑا, اس کے پہاڑ بھی وہی ہیں, زمین بھی وہی ہے, وہی روکھی روٹی انہیں آج بھی میسر ہے جو امریکہ کے آنے سے پہلے تھی, اور ان کی دفاعی قوت بھی ختم نہیں ہوئی, وہ مزاحمت کر رہے ہیں. بگڑا ہے عراق میں, بگڑا ہے یا افغانستان میں بگڑا ہے, تو امریکہ کا بگڑا ہے. امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا جو چڑھ دوڑا تھا. اب تو شاید امریکہ کے پاس واپس جانے کا راستہ بھی نہیں بچا. تو یہ صورتحال خود امریکہ کو جس طرف لے جا رہی ہے, امریکہ خود تقسیم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور باطل کی عمر لمبی نہیں ہوتی, باطل زیادہ دیر نہیں چلتا. جعل حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کان ظہوکا, حق آئے تو باطل مٹ جاتا ہے, حق آیا اور باطل مٹ گیا, اس لیے کہ باطل کا مقدر ہی مٹ جانا ہوتا ہے. ان الباطل کان ظہوکا, باطل ہوتا ہی مٹ جانے کے لیے. حق ہی قائم رہتا ہے, قائم باطل قائم رہنے کے لیے نہیں ہوتا. تو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ لوگ یہ بات مانے کہ ایسا ہوگا, اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. جو ہونا ہے وہ ہوگا, کوئی مانے تو بھی ہوگا, کوئی نہ مانے تو بھی ہوگا. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وقت اب گزر رہا ہے, چل رہا ہے اور آ رہا ہے, اس میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں کہاں ہوں, میرا کردار کیسا ہے, میرے نظریات, میرے عقائد کیسے ہیں, میرے اعمال کیسے ہیں, کیا میں ان لوگوں میں ہوں جنہیں اللہ کریم اپنے مجاہدین میں قبول فرمائے گا, یا خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ مجھے باطل والوں میں شمار کیا جائے اور میں ان کے ساتھ گھاٹے میں اور خسران میں اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاؤں. ہمیں ہر فرد کو, ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے اس لمحے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اگر اپنے آپ میں کوئی کمی یا خامی نظر آئے تو اللہ کریم سے رجوع کریں, توبہ کریں, اور اللہ کریم سے دعا کریں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو دین کی حمایت کے لیے کام آئے. یہی ایک راستہ ہے جس میں کامیابی ہے. لوگ آتے ہیں, لوگ گزر جاتے ہیں, اللہ کریم کا نظام کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ جیسے اللہ چاہتا ہے اس ڈگر پہ چلتا رہتا ہے. دنیا میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور ہر وجود کے اندر ایک عالم, ایک جہان قائم ہے. خربوں سل ایک وجود کا حصہ ہوتے ہیں, ان میں سے لاکھوں روزانہ مرتے ہیں, لاکھوں نئے پیدا ہوتے ہیں. پورا جہان آباد ہے ہر وجود کے اندر, موت و حیات کا ایک تسلسل ہے جو ہر وجود کے اندر ہے. اسی طرح ماحول میں اپنے ارد گرد دیکھیں, ہزاروں لاکھوں درخت گرتے ہیں, نئے پیدا ہوتے ہیں, ہزاروں فصلیں گزرتی ہیں نئی پیدا ہوتی ہیں, گھاس سبزہ چارہ کتنے تنکے روز ختم ہوتے ہیں, کتنے نئے پیدا ہوتے ہیں, جانور پرندے, ساری مخلوق میں ایک عمل جاری ہے تخلیق کا بھی اور اس کے خاتمے اور موت کا بھی. اللہ کریم کسی فرد کا محتاج نہیں ہے, مخلوق اس کی محتاج ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے, ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر زندگی بھر کسی کو یہ خیال نہیں گزرا کہ مجھے بھی اللہ جہاد کا موقع نصیب کرتا, مجھے بھی شہادت نصیب ہوتی, کسی شخص نے اگر زندگی بھر یہ تمنا بھی نہیں کی تو حدیث شریف کے الفاظ بڑے سخت ہیں. آپ نے فرمایا قد مات موتت الجاہلیہ, ایسا بندہ عہد جہالت کی موت مرا, یعنی میری وراثت سے پہلے جو عہد تھا اس طرح کے لوگوں کی موت مرا. تقاضا ایمان یہ ہے کہ بندے کی آرزو تو ہو کہ اللہ مجھے بھی شہادت سے سرفراز کرے. اب ایک ایسا وقت آ گیا, میں نہیں جانتا کہ جب غزوہ الہند ہوگا تو ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, آج ہوگا, دس سال بعد ہوگا, پچاس سال بعد ہوگا, ہم میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ جو آج بھی خلوص نیت سے یہ ارادہ کر لے کہ ابھی ہو میں ابھی تیار ہوں, اللہ کرے میرے سامنے میں بھی اس میں شرکت کروں, تو وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اللہ اسے ان مجاہدین میں ضرور شمار فرمائے, معلوم نہیں کرے گا. اور جس کسی نے پرواہ نہ کی وہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. اب اگر ہمیں اللہ یہ توفیق دے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم غلب حق کے لیے کام آئے, ہمارا مال, ہماری جان, ہمارا وجود, ہمارا سب کچھ لگ جائے اور روئے زمین پر حق کا غلبہ ہو, انصاف کا بول بالا ہو, عدل ہو, اللہ کی مخلوق پر اللہ کا احسان ہو اور وہ مخلوق کے ظلم سے نجات پائے, تو اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر پہلے کرنا ہو. یہ صرف سوچ یا ایک ارادہ نہیں ہے بلکہ اس کا تقاضا عمل کا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی پوری کوشش سے شریعت مطہرہ کا پابند کریں, حلال رزق کھائیں, حرام سے بچیں, سچ بات کہیں, جھوٹ سے اجتناب کریں, عبادات کے وقت عبادات میں مصروف ہوں, قرآن حکیم کی تلاوت کریں, درود شریف پڑھا کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ سے دعا کریں اپنی گوتاہیوں کی, مغفرت کی اور درگزر کی اور استقامت کی اور دین پر قائم رہنے کی اور حق کو قائم کرنے کی توفیق اللہ سے طلب کریں. تو ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں, ڈھونڈیں کہ اس سارے ہنگامے میں میں کہاں کھڑا ہوں. بنیاد ہوتی ہے عقیدہ, عقیدہ خالص ہونا چاہیے, وہ عقیدہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہونا چاہیے, اس میں کوئی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اللہ واحد ہے, لا شریک ہے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں کسی کی کوئی شراکت نہیں, وہ واحد ہے, خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی ہے, کارساز بھی وہی ہے, زندگی بھی وہی دیتا ہے, موت بھی اسی کے فیصلے سے آتی ہے, صحت بھی وہی دیتا ہے, بیماریاں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں, فراخی بھی وہی دیتا ہے، تنگی اور خوشی بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. اس سارے نظام کا وہ اکیلا خالق بھی ہے، اکیلا مالک بھی ہے، اکیلا حاکم بھی ہے. اس کی حکومت میں کسی کی کوئی شراکت نہیں. اور اس کے بعد اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا رسول ہے، تمام نبیوں اور رسولوں کا بھی رسول ہے، اور اللہ کے بعد مخلوق میں افضل ترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جہالت ہے کہ کوئی اس موضوع پہ لوگوں نے کتابیں لکھ ماری، لوگوں نے مناظرے کیے، لوگوں نے مقابلے کیے اور ابھی تک کیے جا رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال تھا، ایک کہتا ہے یہ نہیں تھا، اور کوئی یہ نہیں سوچتا کہ تولا اپنے سے کم کو جاتا ہے، اپنے سے زیادہ کو. پانچ سیر کا باٹ 20 سیر کو نہیں تول سکتا، وہ پانچ یا پانچ سے کم کو تولے گا. اپنے سے نیچے بحث کی جاتی ہے، اپنے سے اوپر بحث کرنا ہی جہالت ہوتی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو موضوع بحث بنانا بارگاہ رسالت میں گستاخی ہے. سادہ سی بات ہے کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا کوئی ثانی و شریک نہیں، اور مخلوق میں محمد الرسول اللہ کا کوئی مثیل نہیں. سادہ سی بات، یہ پیمانے رکھنا کہ یہ کمال حضور میں ہے یہ نہیں ہے، یہ تو خود بجائے خود گستاخی ہے. سادہ سا ایمان رکھو، اور یہ یقین رکھو کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام حق ہے جو حضور سے ثابت ہے، جو حضور کے ارشاد کے مطابق ہے، جو آپ کی سنت کے مطابق. ہر وہ بات، ہر وہ کام باطل ہے جو حضور کو پسند نہیں. معیار حق کو باطل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حق ہے یا باطل. یہ کھرا سا سادہ سا عقیدہ ہے اسلام. فروعات میں، تشریحات میں اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ اختلاف نہیں ہوتا. کسی ارشاد نبوی کے دو تین پہلو ہیں تو کسی نے ایک پہلو پہ عمل کر لیا، کسی نے دوسرے پہ کر لیا، کسی نے تیسرے پہ کر لیا، تو سارے عمل تو حضور کے ارشاد پہ کر رہے ہیں. وہ باتیں جھگڑے کی نہیں ہوتی جو مسلمانوں نے آپس میں بنا لی ہیں. اب ان باتوں سے نکلنے کا وقت. کیا آپ نے کہیں کبھی سنا یا پڑھا کہ صحابہ کرام میں ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کبھی کوئی مباحثہ یا مناظرہ ہوا ہو؟ تابعین میں، تبع تابعین میں کبھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بحث مباحثہ ہوا ہو؟ تو پھر آج کے لوگ ہم کون ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس عظیم ذات کو موضوع بحث بنائیں؟ موضوع بحث نہ بنائیں، اس ذات پہ ایمان لائیں، حضور کے دامن کو تھامیں اور حضور کے اتباع کا حق ادا کریں پورے خلوص اور پوری محنت سے. اگر ہم اپنے ارادے میں، اپنے یقین میں یہ پختگی کر لیں کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، جیسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا ہے، طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ معیار سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دریافت کریں. جو بھی آپ میں سے کوئی بھی اسے یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ غزوہ احد میں شریک ہو, تو اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کریں. وقت کی تعین اللہ کریم کے پاس ہوتی ہے, مخلوق میں کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ کس وقت کیا ہونے والا ہے. یہ اس کا اپنا کام ہے, اس کی اپنی کائنات ہے. دعا بھی اللہ کریم سے براہ راست گزارشات کرنے کا ایک بہانہ ہوتی ہے. دعا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے اپنا حال دل کہہ رہا ہوتا ہے, یہ بجائے خود بڑی سعادت ہے. لیکن کسی کی کوئی دعا اس کے فیصلوں کو بدلتی نہیں, بلکہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ بھی ازل سے اس کے فیصلے میں لکھی ہوتی ہے, وہ بھی تقدیر ہوتی ہے, وہ بھی اسے پتا ہے کہ فلاں دعا یہ ہوگی اور اس پر یہ اثر ہوگا. ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, وہ جانتا ہے. دعا کرنا بجائے خود بہت مزے کا کام ہے. دعا کرے کیا کرے اللہ سے, جتنی زیادہ دعا کرے اتنا زیادہ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, لمحات قرب نصیب ہوتے ہیں اور حضوری نصیب ہوتی ہے دعا میں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا حضوری کی کیفیت عطا کرتی ہے. اور اس بحث کو چھوڑیں کہ دنیا میں کون کتنا بڑا ہے, اپنے آپ کو تلاش کریں اس بات پر کہ جو سب سے بڑا ہے آپ اس کے لشکر میں رہیں, اس کی اطاعت گزاروں میں رہیں, اس کی فوج میں رہیں, حزب اللہ میں خود کو شامل رکھیں. آنے والا وقت ایک ایک چیز سے پردہ اٹھاتا رہے گا اور چیزیں سامنے آتی رہیں گی, اور اب تو شاید کوئی بالکل ہی خود کو اندھا کر لے تو وہ الگ بات ہے. حالات اور واقعات اور روزمرہ کے جو حادثات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جہاں دھوئیں اٹھتے رہتے ہیں وہاں کبھی بھاپھڑ بھی مچتا ہے. روئے زمین پر اب کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی چنگاری دہک رہی ہے. یہ آخر کسی نہ کسی جگہ ایک بھابڑ بھی تو مچے گا, اور بین الاقوامی طور پر کافر طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورت حال ہو تو پاکستان کو میدان جنگ ہونا چاہیے, یعنی ہم اپنی جنگیں وہاں لڑیں. اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیوں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ صرف پاکستان نہیں, یہ بڑے صغیر میدان کارزار ہوگا. اس جہاد کا نام غزوۃ الہند ہوگا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. ایک دفعہ لاہور میں کسی صحافی دوست نے ایک کانفرنس میں یا ایک ہو رہی تھی اس طرح کی میٹنگ, تو اس نے سوال کیا تھا کہ عہد رسالت پناہی میں جو جہاد ہوئے ان میں جن جہادوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر تھے اور آپ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی اور اس کی کمان کی, اسے غزوہ کہا جاتا ہے. اور جو جہاد عہد نبوی میں ہوئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے, کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیجا, حالانکہ کمان اس کی بھی حضور کے ہاتھ میں تھی, مرکز میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق جلوہ افروز تھے, اس جہاد کو سریہ کہا جاتا ہے. چنانچہ جو تاریخ ہے وہ غزوات و سرایا کی ہے. غزوات غزوہ کی جمع ہے, سرایا سریا کی جمع ہے. تو غزوات و سرایا سارے وہ جہاد ہیں جو عہد نبوی میں ہوئے. 10 سالہ حیات مدنی میں 80 سے زائد ہیں, 84 ہیں 82 ہیں یا اتنے غزوات و سرایا. تو جب حضور اس عالم آب و گل میں جلوہ افروز تھے تو جس جہاد میں تشریف نہیں لے گئے اسے تو سریا کہا گیا, اور اب حضور دنیا سے پردہ فرما چکے, صدیاں بیت گئیں, اس کے بعد الہند میں جہاد ہوتا ہے, حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے, تو اسے غزوہ الہند کہا گیا, اسے سریا کیوں نہیں کہا گیا, یا میل جہاد کیوں نہیں کہا گیا؟ تو غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی تشریف فرما تھے, انہوں نے فرمایا چونکہ رواجن بھی جہاد کو غزوہ کہہ دیا جاتا تھا تو شاید اس لیے حضور نے اسے غزوہ کہہ دیا. میں نے کہا جی نہیں, میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرماتے ہیں وہ رواج کی پیروی نہیں ہوتا, وہ دین ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے غزوہ کہا ہے تو یہ غزوہ ہی ہوا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ حضور کو اس عالم فانی سے پردہ فرما چکے, لیکن اس جہاد میں حضور کی توجہ اس طرح نصیب ہوگی مجاہدین کو جس طرح ان غزوات میں ہوتی تھی جن میں حضور بنفس نفیس شریک ہوتے تھے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ہٹ کر جمان سے اسے غزوہ کہا ہے. کسی نے نقل کرنے والے نے یا ماؤ شما نے نہیں کہا, کسی راوی نے نہیں کہا, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کہا. تو کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ مجاہد جو اس کیفیت میں اس جہاد میں شریک ہوں. لیکن یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں اور یہ بات پلے باندھ لو کہ باطل پہ جینے والے حق کی حمایت میں جانے نہیں کٹاتے, اہل حق ہی ہوتے ہیں جنہیں اللہ یہ توفیق دیتا ہے. پھر ایسا غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توجہ ہو جیسے حضور کی رفاقت نصیب ہے, اس میں شمولیت کے لیے بندے کی کچھ تیاری تو ہوگی. اس کے نظریات, اس کے عقائد اور اس کے اعمال, یہی اس کی تیاری ہے. تو کو تفنگ تیاری نہیں ہے ان غزوات کی. اسباب و وسائل ضروری ہیں, یقینی ہیں, لیکن وہ اپنے وقت آنے پہ وہ کام ہوں گے. اسباب و وسائل تو وہ جمع کریں گے جنہیں یہ سعادت شراکت کی نصیب ہوگی. پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے کہ اگر وہ وقت آئے تو ہمیں اللہ اہل حق کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا کرے. ایسا نہ ہو کہ نام کے تو ہم مسلمان ہوں لیکن اس وقت ہم باطل کی حمایت کر رہے ہیں, ایسے بھی ہوں گے لوگ. تو اللہ اس صورتحال سے اپنی پناہ میں رکھے. جو لوگ زندگی احکام الہی کے مطابق بسر کرتے ہیں اور جن کا ایمان مضبوط ہے, جنہیں اللہ پہ یقین و اعتماد ہے, جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نصیب ہے, فکر نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں آتی. یہ جتنی فکریں ہیں یہ اطاعت الہی سے ہٹ کر چمٹتی ہیں. جو اطاعت حق پہ قائم ہوتا ہے اسے فکر کس بات کی, زندہ رہا تو مزید اطاعت کرے گا, موت آ گئی تو اللہ اسے قبول کر لے گا, تو فکر پھر کس بات کی؟ تو یہ ضروری نہیں کہ ہم اس میں شریک ہوں گے, اللہ کرے ہمارے سامنے ہو اور اللہ ہمیں اس سے بہرحبر کرے, یہ تو ہماری آرزو ہے. لیکن یہ یقین ہونا چاہیے بندے کو کہ میں اگر پہلے بھی گزر گیا تو میرا جذبہ وہ ہے کہ اللہ مجھے انہی مجاہدین کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا کرے گا. سو اپنے کردار پہ نظر رکھیے, اپنے معمولات کو دیکھیے, اپنے نظریات کو دیکھیے, اور اپنے آپ کو ہما تن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ثابت کیجئے. ساری سعادتیں ساری بھلائیاں اسی شخص کی منتظر ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا نبھاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك ولا تكلنا فقيرا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمك انت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين واليك نحن الصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم يد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا عليك توكلنا في جميع امور الدنيا والدين. اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تسر وطمن بالخير. اللهم ربنا انزل علينا من السماء ماء مبارك نافع غير ضار نافع غير ضار نافع غير ضار. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنت وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمته.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔